السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ اور انجینئر ہیں تین تین۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے۔ اس وقت آپ ہمیں فیس بک پر لائیو بھی سن رہے ہیں، آپ ہمیں فیس بک پہ ہمارے ساتھ دیجیے گا اور ہم آپ کے نام، آپ کے سوالات، اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو اپنے ماہرین سے پوچھیں گے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پروگرام جہاں رنگ میں آج ہمارے موضوعات کیا ہیں۔ پاکستان میں جبری گمشدگیوں اور اختلاف رائے پر عدم برداشت رویوں پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے تحفظات کے بارے میں بات کریں گے۔ پھر نگران وزیر اعظم نے نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے پاکستان کی طرف سے کیے جانے والے اقدام پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ یہاں کینیڈا میں امریکہ اور G7 ملکوں کی سربراہ کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے اور شام میں اور عراق میں تشدد کی صورتحال ایک بار پھر نظر آئی ہے۔ کیا صورتحال ہے، کس طرح سے معاملات آگے بڑھے ہیں؟ عراق میں حال ہی میں انتخابات ہوئے تھے، ان انتخابات کے نتائج کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ملک میں جاری کشیدگی کو دور کرنے میں اس سے کس حد تک مدد مل سکتی ہے؟ ایک جائزہ لیں گے۔ اور آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی ایک بڑی تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یعنی HRCP نے کہا ہے کہ ریاست پر تنقید کرنے والے افراد کو مبینہ طور پر سیکیورٹی فورسز کی طرف سے جس تواتر اور آزادی کے ساتھ نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ امر شدید تکلیف کا باعث ہے۔ HRCP نے ایک بیان میں کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے سے اپنے خیالات کی وجہ سے جانی پہچانی جانے والی صحافی گل بخاری کا اقبال تشویش کا باعث ہے۔ HRCP کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن نے کہا کہ ایسے طریقے ان لوگوں کو خوفزدہ کرنے کا آسان ذریعہ ہیں جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتے۔ یہاں یہ بتاتے چلیں کہ صحافی گل بخاری چند گھنٹوں کے بعد بحفاظت اپنے گھر واپس پہنچ گئی تھیں۔ ڈاکٹر مہدی حسن نے یہ بھی کہا کہ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور کی طرف سے رواں ہفتے ایک پریس کانفرنس میں سوشل میڈیا پر جو سرگرم افراد کے ناموں اور تصاویر پر مشتمل ایک سالانہ سلائڈ دکھائی گئی تھی اور انہیں ریاست مخالف عناصر قرار دیا گیا تھا، جس پر HRCP کو شدید تشویش ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں صحافیوں کی تنظیم نمائندہ تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ PFUJ نے بھی فوج کے ترجمان کی طرف سے سوشل میڈیا پر بعض ٹویٹس شیئر کرنے والے صحافیوں کو ریاست مخالف عناصر قرار دینے پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ پریس کانفرنس کے دوران فوج کے ترجمان نے اس تاثر کو رد کر دیا تھا کہ فوج آزادی اظہار کو روکنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اس وقت ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود ہیں، ہمارے ساتھ ہیں انسپیکٹر جنرل پولیس کے افضل شگری صاحب ہیں، سابق انسپیکٹر IG ہیں سندھ کے، اس کے علاوہ یہاں پروفیسر آف لا ڈاکٹر طیب محمود ہیں جو گلوبل جسٹس سینٹر فار گلوبل جسٹس کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں معروف دفاعی اور سیاسی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود سے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جنرل صاحب سے ابھی ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا، کیونکہ جنرل صاحب سے ہمارا پہلا سوال تھا کیونکہ اس کا تعلق براہ راست فوج کے بارے میں بات کی جاتی تھی۔ ہم بات کرتے ہیں پہلے سابق انسپیکٹر جنرل پولیس افضل شگری صاحب سے۔ پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید، السلام علیکم جی۔ شگری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ عوام میں یہ تاثر کیوں پیدا ہو جاتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اختلاف رائے رکھنے والے افراد کو اٹھاتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں؟ کس طرح سے آپ اس تاثر کی وضاحت کریں گے، کیا بات ہے اس کے پیچھے؟
میرے خیال میں پاکستان میں یہ ایک جو تاثر یا ایک اس وقت انٹرنیشنل پریس میں بھی یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ یہاں پر شاید کو بہت سختی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کو زیادہ ہی آزادی ہے۔ آپ جو مرضی اٹھ کے کوئی کہہ دے، ملک کے خلاف بات کرے، فوج کے خلاف بات کرے، کسی ادارے کے خلاف بھی بات کرے
جی،
وہ بات سنی بھی جا رہی ہے اور وہ بکتی بھی ہے۔ تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ ایک بڑی ایک نامناسب سی ایک صورت حال ہے جس سے ہم دو چار ہیں، اور میں سازی طور پر، حالانکہ میرا فوج سے تعلق نہیں ہے
جی،
میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ ایک جیسا ریسنٹلی کچھ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی یہ کوئی پلان کوئی سلسلہ چل رہا ہے، اور میں بھی اس پہ سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ فوج کے خلاف پروپوگنڈا کو بہت زیادہ سختی سے شروع ہو گیا, اور ظاہر ہے اس میں سب سے زیادہ جس کو ڈیوانائز کیا جاتا ہے وہ ہماری انٹیلیجنس اور فوج کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں بات کی جاتی ہے.
جی
جہاں اگر کوئی بات اگر ہے بھی, کوئی غلطی ہے بھی, تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ صورت حال نہیں ہے کہ جس کا کہ تاثر ہمارے سامنے ہے اور اس کے بارے میں یہ ہے. اور اگر ملک کے خلاف اور فوج کے خلاف یا کوئی ایسی بات کہی جائے گی کہ جو کہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے لیے ایک مشکل پیدا کر سکتی ہے, اس پہ کاروائی تو بہرحال ہوگی, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ میرا خیال ہے یہ کاروائی جہاں تک سیٹلڈ ایریاز ہیں وہاں کے اندر وہ پولیس کے ذریعے ہونی چاہیے, اور جو جہاں پہ فوج لا انفورسمنٹ کر رہی ہے وہاں فوج کے ہی ذریعہ ہوگی, جس طرح سے ٹرائبل ایریاز ہیں یا آپ کے سیمی ٹرائبل ایریاز ہیں یا بی ایریاز ہیں جہاں سیولین پولیس نہیں ہے. ایک تو سسٹم کی وہ خرابی ہے, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے.
جی.
اور دوسرا یہ تاثر جو ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ درست ہے کہ ایک بہت وائڈ اسکیل کے اوپر کاروائی ہو رہی ہے, کریک ڈاؤن ہو رہا ہے.
اچھا جی, میں ہم بات کرتے ہیں, لیفٹنٹ جنرل طلعت مسعود کا نمبر ہمیں نہیں مل رہا, ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا. اتنی دیر میں ہم بات کرتے ہیں سینٹر فار گلوبل جسٹس کے ڈائریکٹر اور پروفیسر آف لا ڈاکٹر طیب محمود سے. ڈاکٹر صاحب, قانون کا اطلاق کروانے والے اداروں کے بارے میں اپنے ہی افراد کو یعنی عوام کو اٹھوانا یا غائب کر دینے کا جو نظریہ اور خیال موجود ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدام کرنا ضروری ہے, اور مختلف معاشروں میں ایسی صورتحال پیدا ہی کیوں ہوتی ہے کہ اختلاف رائے کو حل کرنے کے بجائے جبر کی صورت سامنے آ جائے؟
شکریہ. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ تاثر کی ہم بات نہیں کر رہے, ہم حقائق کی بات کر رہے ہیں. صرف 2017 میں 268 لاپتا افراد رپورٹ ہوئے, 2017 میں 494 افراد جو ہیں وہ یہ پولیس مقابلے میں مارے گئے. تو پہلی تو یہ بات ہے.
جی.
جہاں تک آزادی رائے کی کا تعلق ہے تو ہمارے دوسرے سپیکر کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک چیز ہے اسے آئین کہتے ہیں, اس میں آزادی رائے کا حق دیا گیا ہے. چوتھی بات یہ کہ جو اس وقت حال ہے میڈیا کا, جی ہاں ہر طرح کی بات تو کی جاتی ہے, لیکن ہر یہ انٹرنیشنلی بھی ریکگنائز کیا جا رہا ہے کہ سخت سختی ہے اس وقت. اس وقت جبکہ الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, بہت ہمارے مشہور کالموں کے کالم تک نہیں چھاپے جا رہے آج کل. تو ایک تو یہ رہی کہ یہ نہ کہیے کہ یہ تاثر ہے, یہ کئی دہائیوں سے یہ ڈسپیئرنسز اور انکاؤنٹرز میں لوگوں کا مارا جانا ایک معمول ہے. جہاں تک تعداد کی بات ہے وہ کہتے ہیں 1 is too many, تو یہ کہنا کہ بہت, تو یہ تو رہی جو دوسرے صاحب بات کر رہے تھے. اب آتے ہیں اس پہ, اگر کوئی بیونڈ دا لائن سٹیپ کر رہا ہے, اگر کسی نے قانون شکنی کی ہے, تو پھر ایک قانون قانونی طریقہ کار موجود ہے. عدالتیں جہاں تک مجھے علم ہے ابھی تک کھلی ہیں, جہاں تک مجھے علم ہے کہ سو موٹو بھی لیے جاتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ, اور دوسرا یہ کہ ملک کے خلاف فوج کے خلاف اس کا جج کون ہوگا, AICBR کے ترجمان؟ میں نہیں سمجھتا کہ جہاں جس ملک میں آئین ہو, جس ملک میں قانون ہو, جس ملک میں عدالتیں کھلی ہوں, جی ہاں لوگ سٹیپ اوور دا لائن کرتے ہیں, اور اگر کرتے ہیں تو جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں, سیکرٹ ایجنسیز نہیں, لا انفورسمنٹ.
تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا,
یہ مطلب ہوتا ہے پولیس, جس کا مطلب ہوتا ہے سول پروسیکیوٹر, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو عدالت کے سامنے لے کے جانا, ان پہ الزام پروف کرنا, اور اگر ان پہ پروف ہو تو قرار واقعی سزا.
اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا سوال یہاں پر یہ,
جی
جی میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ ان باتوں کی جن کو ہم تاثر کے طور پر بات کرتے ہیں, کیونکہ میرے پروگرام میں عام طور پر کوشش کی جاتی ہے کہ تھوڑا سا ہم جسے کہنا چاہیے کہ بالکل ایک دم کوئی فیصلہ سنانے کی بات نہیں ہوتی یا جج دینے کی بات نہیں ہوتی, ایک چیز ہے سامنے, آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, ہمارے تجزیہ کار اور آپ کو معلوم ہے کہ کھلے طور پر کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جس ملک میں ہر طرح کی چیز ٹھیک ہے لیکن مختلف انداز میں جو سسٹم کی خرابیاں نظر آتی ہیں, ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے نہ تو تاثر پیدا ہوں نہ ہی اس طرح کے حقائق سامنے آئیں؟
دیکھیے, پہلی تو سب سے بات یہ ہے کہ جمہوری عمل کو جاری رکھنا. دیکھیں, جب آپ نیا کنویں کے لیے کھودتے ہیں نلکا لگانے کے لیے تو پہلے کیچڑ آتا ہے, پھر وہ ذرا گدلا ہوتا ہے اور پھر پانی صاف ہو جاتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو پروسیس ہے اس کو کبھی خاطر خواہ طور پہ چلنے نہیں دیا جاتا, اور پھر شکایت یہ کی جاتی ہے کہ جمہوری عمل اور آئینی عمل جو ہے وہ رزلٹ نہیں دے رہا. اور بھائی رزلٹ کیسے دے, اسے چلنے دیں گے تو رزلٹ دے گا, لیکن ابھی تو جو ہمارا موضوع ہے اس وقت, میں بائی دی وے یہ تاثر کی بات چونکہ ہمارے دوسرے سپیکر نے بار بار کہا کہ یہ تاثر ہے, تو اس پہ میں کہہ رہا تھا کہ نہیں جی تاثر نہیں ہے. جو بہت کریڈیبل آرگنائزیشنز ہیں ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی اس کی نشاندہی کر چکی ہیں. ڈسپیئرنسز کے معاملے پہ تو ایک اعلی کمیشن بھی بٹھایا گیا تھا, اور جس طرح پاکستان میں بدقسمتی سے ہوتا ہے اس کمیشن کی بھی آج تک رپورٹ ریلیز نہیں ہوئی. تو یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اس حقیقت کو ریکگنائز کرنا کہ جی ہاں یہ مسئلہ ہے. اگر ہم یہی کہتے رہیں گے کہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کے سولوشن کی طرف ہم کیسے بڑھ سکتے ہیں.
جی اب ہمارے ساتھ آ گئے لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود صاحب. السلام علیکم جنرل صاحب. جی جنرل صاحب آپ سن رہے ہیں مجھے؟
جی بالکل کلیئر ہے.
جی جی بہت شکریہ جنرل صاحب. بہت آج ایک سوال ہے جس جو کہ مجھے آپ ہی سے لینا, آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں, فوج کے ساتھ آپ کا تعلق رہا ہے. ہم فوج کے اداروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ خیال پایا جاتا ہے, یہ تاثر موجود ہے, اور ہمارے تجزیہ کار ڈاکٹر طیب محمود کا کہنا ہے کہ یہ حقائق پر مبنی بات ہے کہ مخالفین کو ہدف بنایا جاتا ہے, اٹھا لیا جاتا ہے. یہ کس حد تک درست ہے اور آپ سوالے سے کیا وضاحت کریں گے؟
دیکھیے میرے خیال میں یہ ماضی میں تو بہت ہوتا رہا ہے, اور شاید ابھی حال میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جو کافی تشویشناک ہیں. تو لوگوں کی انگلیاں تو کافی لوگوں کو ہوتی ہیں. ایک تو خیر یہ کہا جاتا ہے کہ سول انٹیلیجنس ایجنسیز یا ملٹری کی انٹیلیجنس ایجنسیز, ان کے اوپر بھی انگلیاں اٹھتی ہیں, لیکن وہ لوگ ڈینائی تو کرتے ہیں. لیکن پھر اس کے علاوہ میرے خیال میں خود کچھ لوگ جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں اپنے پیرنٹس سے یا اپنے گھر والوں سے خفا ہو کر یا کوئی اور وجوہات کی بنا پر, اور وہ بھی پھر اسی ایک لحاظ سے جسے اردو میں غلط اردو میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسی کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ کئی وجوہات کی بنا پر اس قسم کے واقعات مسلسل پاکستان میں ہو رہے ہیں, جو کہ ایک شرمناک چیز ہے, اور اس کا ضرور میرے خیال میں یہ ہونا نہیں چاہیے. اور ہمیں مجھے پوری طور سے امید ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو 100% پتا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے. تو اگر وہ خود بھی ایک لحاظ سے بدنام ہوتے ہیں کہ یا تو وہ ناکام ہو رہے ہیں یا وہ خود کرا رہے ہیں, ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو بہت سیریسلی لیں. چونکہ ایک اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں, ادارے ہیں, جو کہ خود اپنے ہاتھ میں انہوں نے قانون لیا ہوا ہے اور وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں, اور وہ قانون سے ابو لا ہیں. تو یہ تو ایک بہت ہی غلط طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے, اور اس کو ختم ہونا چاہیے. اس سے نہ صرف ان خاندانوں پر جس قسم کا ظاہر ہے وہ مضر اثرات ہوتے ہیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کو, اور اس کے علاوہ ملک جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے, جمہوریت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے, اور اس قسم کی قوتیں جو ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں.
اچھا شگری صاحب سے میرا یہ سوال ہے, اس سیگمنٹ کا ہمارا آخری سوال بھی ہے شگری صاحب سے. شگری صاحب یہ فرمائیے گا کہ سارے پس منظر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی پر نظر رکھنے والے اداروں کو اپنا نقطۂ نظر یا اپنا جو ان کا کام کرنے کا طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے کیا اقدام درکار ہیں, یا جیسا کہ ڈاکٹر طیب محمود نے اشارہ کیا کہ سسٹم کو بہتر خطوط پر استوار کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ آپ قانون کے ساتھ, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہمیشہ آپ کی وابستگی رہی ہے, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں, کیا خامیاں ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ نے خود بھی سسٹم میں خامیوں کی خرابیوں کی بات کی.
سسٹم میں خرابیوں کی بات ہے, اس کے ریفارم کا جو ہے خاص طور پہ جو کرمنل جسٹس سسٹم کی ریفارم کی جو سلسلہ ہے اس میں میری ایسوسیشن رہی ہے, اور ہم نے ایک سیویلین اوور سائٹ اور اکاؤنٹیبلٹی کے اسٹرکچر جو ہے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور جو یہ پروسیس کی بات کر رہے ہیں پولیٹیکل, یہی پولیٹیشینز ہیں जिन्होंने उस सारे सिस्टम को जिसको हमने स्ट्रक्चर करके इनको सामने दिया था, जिसमें अकाउंटेबिलिटी भी थी, सिविल ओवरसाइट भी थी, इनको पसंद नहीं आई, उसको उन्होंने बर्बाद करके 1861 के कानून पे चले गए। ये तो इनकी कंटिन्यूटी से हमें फल मिलता है। और जहां तक इनका ताल्लुक है कि जी कि ये तासुर, ये बिल्कुल तासुर है, इसलिए कि 217 का इन्होंने नंबर दिया है। आपको एक बड़े मशहूर साहब जो कि गायब हो गए थे, और वो बाद में फिर वो एक लिसानी तंजीम के सरगर्म रुकन थे, बाद में उन्हीं की तंजीम ने उन्हें इंग्लैंड में कत्ल कर दिया था। तो ये इस किस्म के बहुत सारे वाकयात हैं जो हमारे सामने आए थे। मैंने कहा कि कुछ वाकयात जरूर होंगे, लेकिन इस लेवल के ऊपर नहीं है। जहाँ पे क्रेडिबिलिटी का ताल्लुक है, वो मैं प्रैक्टिकल पुलिस में मैं रहा हूँ और कई साल रहा हूँ, जिंदगी वहां गुजारी है, मुझे मालूम है कि रिपोर्टें किस तरह बनती हैं और किस तरह से पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है। देयर इज ए ह्यूज एजेंडा बिहाइंड इट, इट इज नॉट ऑल दैट स्टेट कि जो हमें नजर आ रहा है कि जी कि ये सब कुछ ठीक ठाक है। और इस वक्त तो हमारे पर चारों तरफ से ही अलगार है और हमारे खिलाफ जो है एक पूरा एक सरगर्म एक सिलसिला चल रहा है। बहरहाल हम उसको कन्फ्रंट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारे हालात जो है बेहतर हो जाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया अफजल शिगरी साहब, हमारे साथ थे, हमें बता रहे थे इस बारे में। ये एक बड़ा तफसीली मौजू है जिसके बारे में तफसील से बात की जा सकती है, बल्कि पेचीदा मौजू भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, जिसमें बहुत सारे मुख्तलिफ इदारों की तरफ से लोगों को आना चाहिए ताकि वो बात कर सकें, अपने अपने इदारों की तरफ से अपने तरजीहात के बारे में बात सकें, अपने अमल के बारे में, तर्ज अमल के बारे में, सिस्टम के बारे में बात कर सकें। इस वक्त हमारे साथ जो बहुत सारे लोग मौजूद हैं फेसबुक के ऊपर, उनमें नसरुल्ला साहब हैं, गुल ओज हैं, मोहम्मद साबिर हैं, जिल्ले हुमा खान हैं, रोमियो माइक हैं, श्री भगवान शर्मा हैं और सनाउल्ला साहब हैं। ये लोग हमारे साथ हैं, इस वक्त प्रोग्राम को सुन रहे हैं। कुछ और भी नाम हैं जो जाहिर है कि आगे चलते चले जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं, हमारी अगली सेगमेंट का वक्त है, हमें मुझे मेरे पास वक्त नहीं होता कि हम इसमें तफसील से जा सकें, इसलिए हम सिर्फ थोड़ा सा छूते हुए निकल जाते हैं। अब हम आगे जाएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान में निगरान वजीर आजम नासरुल मुल्क की सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी NSC या कौमी सलामती काउंसिल के इजलास में इस बात का जायजा लिया गया कि पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो इजलास हो रहा है उससे पहले पाकिस्तान में FATF के तहफ़ुज़ात के सिलसिले में क्या इकदाम उठाए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया था कोई 3 महीने पहले। तो हम यहां से शुरू करते हैं। डॉक्टर जुबैर इकबाल ने अभी हमें यहां पर ज्वाइन किया है, डॉक्टर साहब का हम खुश आमदीद कहते हैं। जनरल साहब हमारे साथ हैं और डॉक्टर तैयब महमूद हमारे साथ हैं जो इस सेगमेंट में हमारे साथ रहेंगे। डॉक्टर इकबाल, आप ये फरमाइएगा कि हुकूमत पाकिस्तान से की तरफ से मुतारिफ कराए गए मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन, कुछ उनमें तरमीम भी की गई, क्या इतने मौसर हैं कि रकम और फंड्स की तरसील के बारे में तहफ़ुज़ात का इहाता कर सकें?
जी देखिए, ये जो स्टेप्स लिए जाते हैं और जो रेगुलेटरी चेंजेस की जाती हैं उनमें वक्त जरूर लगता है, लेकिन सबसे अहम बात याद आती है कि किस हद तक बाकी दुनिया को ये कॉन्फिडेंस हासिल है कि जब ये रेगुलेटरी चेंजेस की जाएंगी तो इनको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत कम वक्त था फरवरी और जून के दरमियान, तो इसलिए दो चीजें देखनी जरूरी होती हैं, एक तो ये कि रेगुलेशन कितने बदले गए और दूसरा किस हद तक उनकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई। जैसे मैं देख सकता हूँ रेगुलेशन तो बदले हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत कम वक्त लगा है, इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस मुकाम पर हैं और कहाँ जा रहे हैं। ये जरूर है कि पाकिस्तान को इस वक्त एक मुश्किल का सामना है, वो ये है कि एंटी टेररिज्म जो स्टेप्स लिए गए थे वो ज्यादातर स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री लेवल पे लिए गए, लेकिन जो नेशनल एक्शन प्लान बनाई गई थी जिसमें फाइनेंसिस को रोकना था उनके ऊपर काम नहीं किया गया था, तो इसीलिए आपके सामने ये मुश्किलात नजर आ रही हैं। तो जरूरी हो जाता है कि पाकिस्तान वो स्टेप्स ले जिसकी वजह से जैसे कि नेशनल एक्शन प्लान में क्या वाजे किया गया था कि एक्शन ऐसा हो जिसके तहत जो खतरनाक किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें जमात और दावा भी शामिल है उनकी जो ट्रांसफर होती है, रिसोर्सेज ट्रांसफर होती है, उनको रोका जाए। ये करना मुश्किल नहीं है, इसके लिए एक सियासी फैसला करना जरूरी है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के मौका दिया जाना चाहिए।
اچھا ڈاکٹر طیب محمود سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ پیرس میں ایف اے ٹی ایف اجلاس سے پہلے پاکستان کی طرف سے جو معلومات فراہم کی جائیں گی اور یہ بتایا جائے گا, جیسا کہ آج نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں انہوں نے کہا کہ بہت سارے مؤثر اقدامات کر لیے گئے ہیں اور ان اقدامات کا بتایا جائے گا ایف اے ٹی ایف کو, کیا پاکستان وہ تحفظات ان کے دور کرنے میں پاکستان کامیاب ہو سکتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی بلیک لسٹ کا امکان کافی حد تک موجود ہے؟
پہلی تو بات یہ ہے جی کہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ یہ اقدام ٹھیک کیے ہیں یا ٹھیک نہیں کیے, کہ یہ کسی باہر کے لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ ایسا کریں اور کیوں نہیں کر رہے اور وغیرہ. کیا ہی بہتر ہو کہ ہمیں خود بحثیت قوم اس کی بات کا پتا ہو کہ یہ چیزیں ہمارے ملک اور ہماری سلامتی اور ہمارے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں ہیں. آج ایک دن, ایک مہینہ یا ایک سال کی تو بات نہیں ہے, یہ دہائیاں ہو گئیں پاکستان کی مختلف حکومتوں کو اور خاص طور پہ فوجی اداروں کو جن کا اس کے اوپر زیادہ کنٹرول ہوتا ہے, اپنے لوگوں کے ساتھ بھی اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ بھی ایک آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے. تو یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. آیا کہ اقدامات پورے کر لیے گئے ہیں اور آیا دوسرے پیرس کلب جو ہے وہ سیٹسفائی ہوگا کہ نہیں, یہ تو کہنا بہت مشکل ہے. اتنا ضرور ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ جو کہ اتنی آسانی سے چھٹی مل جائے گی. اگر ریڈ لسٹ پہ نہیں بھی ڈالا جاتا تو گرے لسٹ پہ تو ضرور برقرار رکھا جائے گا. یہ پہلے بھی ہمارے سپیکر نے بالکل بجا فرمایا کہ اس کے اندر سیاسی فیصلوں کی ضرورت ہے, لیکن سیاسی فیصلے تبھی ہو سکتے ہیں جب جو فیصلہ کرنا سیاسی فورسز کے ہاتھ میں ہو, اور جب جو اقدامات لیے جا رہے ہوں اور جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہو وہ شفاف ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو. تو ہمیں تو ملک کے اندر آج تک کبھی پوری طرح سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو اس قسم کے عناصر ہیں ان سے کس طرح ڈیل کیا جا رہا ہے. ایک دن سنتے ہیں تو فوجی ایکشن ہو رہا ہوتا ہے, دوسرے دن سنتے ہیں تو ان کو لفافوں میں پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں, ایک دن سنتے ہیں کہ بندش کر دی ہے, تیسرے دن سنتے ہیں کہ انہیں مین اسٹریم کیا جا رہا ہے. تو خدا را ایک کوئی پالیسی بنائیے, پالیسی جو شفاف ہو, جس میں جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ شامل ہوں, جس میں ایک کنسسٹنسی ہو. تو یہ صرف بات اس کی نہیں ہے کہ ہمیں پیرس گروپ کو یا کسی اور گروپ کو سیٹسفائی کرنا ہے, وہ تو کرنا ہی ہے, لیکن اگر وہ سیٹسفائی ہو بھی جائیں کسی آنکھ مچولی کے تحت اور اندرونی حالات جو ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں تو یہ ایک بہت خطرناک بات ہوگی. تو مجھے امید ہے کہ اقدامات, میں گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ کو فیس ویلیو پہ لیتا ہوں کہ اچھے اقدامات کیے گئے ہیں, اور مجھے میں بھی چاہوں گا کہ پیرس کلب ہماری جو وضاحتیں ہوں گی ان کو تسلیم کرے, لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوگی اور یہ جب تک آنکھ مچولی نہیں کھیلی جائے گی, اس مسئلے کے بند نہیں کی جائے گی, تو یہ ہمارے لیے بہت خطرناک بات ہے. صرف علاوہ اس کے کہ ہمیں ریڈ لسٹ پہ ڈالا جاتا ہے کہ نہیں.
اچھا جنید صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ قلعدم تنظیموں کے زیر انتظام چلانے جانے والے جو فلاحی ادارے تھے ان پر حکومت نے گزشتہ دنوں کنٹرول بھی کیا, کیا وہ رقم کی ترسیل کے نظام کو کسی حد تک شفاف بنا سکا ہے؟
جی, کوشش تو ان کی ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کس قسم جو اقدامات لیے ہیں وہ تو میرے خیال میں کچھ حد تک صحیح ہیں, اس لیے کہ پہلے یہ اقدامات نہیں لیے تھے اور وہ اس سے بھی مطابقت کرتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہمیں کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کیا جائے, اور خود بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری تھے اور ماضی میں پتہ نہیں کیوں نہیں کیے, یہ بڑی ہماری کوتاہی تھی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس پر کس طریقے سے عمل ہوتا ہے, یہ سب سے اہم چیز ہے, اور کیا یہ صرف ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اقدامات لیے گئے یا واقعی میں پاکستان میں ایک تبدیلی لانے کے لیے, اور پاکستان میں اس قسم کی ٹرانزیکشن جو ہیں وہ بالکل ہی ختم ہونا بڑا ضروری ہے پاکستان کی خود کی سلامتی کے لیے, اور اس قسم کے ٹرانزیکشنز اگر ماضی میں بھی ہوتی رہیں جیسے ہوتی بھی رہی ہیں تو اس سے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچا ہے, اور ان تنظیموں کو جو کہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہیں ان کے لیے یہی طریقہ کار تھا کہ یہی طریقے استعمال کر کے وہ اپنے آپ کو فائنینشلی مضبوط کرتی تھیں.
اچھا ڈاکٹر اقبال، ایک میرا اس سلسلے میں آخری سوال یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کو روکنے اور فنڈز کی ترسیل کے نظام کو شفاف بنانے کے لیے کیا اقدامات فوری طور پر کرنے کی ضرورت ہوتے ہیں جس میں پاکستان ابھی تک پیچھے رہا ہے؟
دیکھیے، سب سے اہم بات جو آ جاتی ہے وہ یہ ہے، میں یہ کہتا چلوں، بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ جب اس قسم کے ایکشن کو دیکھا جاتا ہے تو آپ دو قسم کے آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہیں، ایک ڈومیسٹک ہوتا ہے اور ایکسٹرنل ہوتا ہے. نارملی یہ دو آبجیکٹیوز اگر ایک ہی راستے میں چل رہے ہوں تو پھر پالیسی ریفارمز آسان ہو جاتی ہیں، لیکن اگر یہ آبجیکٹیوز کنفلکٹ کرتے ہوں تو پھر مشکل یہ آ جاتی ہے کہ کس کو آپ نے زیادہ اہمیت دینی ہے. اس کو دیکھتے ہوئے جہاں تک اینٹی منی لانڈرنگ کی آپ بات کر رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی سمپل بات یہ آ جاتی ہے کہ تمام جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں اور وہ ایکسپلسٹلی دکھائی جائیں کہ اگر پیسے آئے ہیں تو کہاں سے آئے ہیں اور کہاں گئے ہیں اور کس چیز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تمام دنیا میں اس قسم کی ٹرانسپیرنسی استعمال ہوتی ہے، یہ پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے، مشکل تو کوئی نہیں ہے. اصل ایشو یہ آ جاتا ہے کہ کہاں تک آپ کے انٹرنل ایکسٹرنل آبجیکٹیوز میں کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، وہ جو انسٹرومنٹس امپلیمنٹ کرنے والی ایجنسیز ہیں ان کے اوپر کس قسم کا کنٹرول یا انفلوئنس رکھا جاتا ہے. تو میرا خیال میں تو یہی ہے کہ کرنا آسان ہے اگر آپ کی انٹینشنز ہوں، سب سے اہم بات یہی آ جاتی.
اچھا بات کرتے جنرل صاحب آپ سے، یہ میرا آخری سوال بھی ہے اس سلسلے میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو بہت عرصے تک دہشت گردی کی زد میں رہا ہے اور دہشت گردی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور بہت ساری جو بیرونی قوتیں ہیں ان کو ابھی تک اس بات پر اعتراضات موجود ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کا کلا کما اس انداز میں نہیں ہوا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کے یہ سارے تحفظات جو ہیں کسی حد تک اس سے بھی جڑے ہوئے ہیں یا زیادہ حد تک اسی سے جڑے ہوئے ہیں؟
اس سے تعلق بہت کچھ ہے، اور اگر یہ اس پر اچھے مثبت اقدامات لیے جائیں گے تو اس کا ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مثبت نتیجے دہشت گردی کے اوپر بھی پڑیں گے، اس لیے کہ جو تنظیمیں اسے فائدہ اٹھا چکی ہیں پاکستان کی نیگلیجنس سے وہ نہیں اٹھا سکیں گی، اور پاکستان کا جو نظام ہے فائنینشیل نظام وہ مضبوط ہوگا. تو ہر لحاظ سے میرے خیال میں یہ ایک مثبت اقدام ہوگا اگر پاکستان واقعی میں نیک نیتی سے اور صحیح طریقے سے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو آئندہ جو حکومت آ رہی ہے وہ واقعی میں اس چیز میں دلچسپی لیتی ہے، اس کو ترجیح دیتی ہے، اس کو ایک ٹاپ پرائیورٹی پر رکھ کر اس پر عمل کرتی ہے، تو میرے خیال میں پاکستان کو ڈیفینیٹلی اس سے بہت مثبت نتائج نکل سکتے ہیں، اور پھر پاکستان کا جو امیج ہے اور پاکستان کی جو اکانومی ہے اس پر بڑے مثبت اثرات ہوں گے، اور لوگ باہر سے انویسٹمنٹ بھی پھر میرے خیال میں نسبتاً آسان ہوگا.
بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود ہمارے ساتھ تھے. جنرل صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. ڈاکٹر طیب محمود سے چلتے چلتے میں ایک اور سوال کروں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے سیاسی نظام کے چلنے کی، جمہوری نظام کے چلنے کی بات کی ہے، ریفارمز کی بات کی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گھریلو سطح پر اب جبکہ 10 سال کا وقت تو پورا ہوا، دو جمہوری حکومتوں نے اپنا وقت پورا کیا، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے کیا، چاہے کتنی بھی مخالفت تھی، چاہے کسی طرح کے بھی اس میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش ہوئی، لیکن نظام چلتا رہا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اسی طرح نظام چلتا رہا تو آہستہ آہستہ ان تمام مسائل پر بھی قابو پانا ممکن ہوگا کیونکہ پروسیس ایک شروع ہو چکا ہے؟
جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوشخبری کی بات ہے کہ ملک میں پہلی دفعہ دو الیکٹڈ حکومتوں نے، دو پارلیمنٹس کہنا چاہیے، انہوں نے اپنی مدت پوری کی، اور جیسا اگر یہ چلتا رہے گا تو بالکل کام ٹھیک ہوگا. اب یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وقت تو پورا کیا لیکن سسک سسک کے کیا، کہ کبھی ان وہ سپیس نہیں دی گئی پچھلے 10 سال میں سیویلین حکومتوں کو فورن پالیسی اور ڈیفنس پالیسی اور افغان پالیسی تو کجا، کہ جو اہم اندرونی بھی معاملات ہیں، چاہے وہ سی پیک ہو، چاہے وہ فائنینشیل افیئرز ہوں اور چاہے وہ نئے صوبوں کا بننا یا نہ بننا ہو, تو اس قسم کی چیزوں میں بھی جی ہاں فارملی تو چیز چل رہی ہے, اور یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ کم از کم فارملی چل رہی ہے. لیکن اس کو ایک صحیح سالڈ طریقے سے چلنا پڑے گا. مہینہ ڈیڑھ رہ گیا ہے الیکشن میں, جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, جس قسم کی جوڑ توڑ ہو رہی ہے, جس قسم کی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں نیوز میڈیا پہ, تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے جمہوری نظام کے آگے چلنے کی, کہ ہر وقت ایک ڈیزائریبل ریزلٹس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے, پھر عوام ہمیشہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں ایک یا دوسری طرح. تو اس وقت جتنی بے یقینی اور جتنی انجینئرنگ کی جا رہی ہے سیاسی, وہ سب کو پتا ہے. بس اب یہی کہ نہ تو ان فورسز کا نام لیا جا سکتا ہے, اشاروں کے ناؤں میں باتیں ہوتی ہیں, ہر ایک کو معلوم ہے کہ کہاں سے تانے بانے ہلائے جا رہے ہیں. تو جی ہاں, 10 سال تو پورے کر لیے, سسک سسک کے پورے کیے. امید کر سکتا ہے بندہ کہ اور 10 سال پورے ہوں گے اور سسکیوں کی تعداد مقدار میں ذرا کمی آئے گی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب محمود ہمارے ساتھ تھے. اب ہم اس سے پہلے کہ تھوڑا آگے بڑھیں, ہمیں 2 سیگمنٹس اور کرنا ہے, اور ہمارے ساتھ اور بہت سارے کالرز بھی ہیں. فیصل رحمان بھی موجود ہیں, اعزاز الرحمان بھی ہیں, اور مختلف طرح کے یہ بیانات دے رہے ہیں. آپس میں بھی کچھ لوگ جب کامنٹس کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے کامنٹس دیکھ کے ان کا بھی جواب دیتے ہیں. آپ لوگ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, یہ بڑی بات ہے. شمع نے ہمیں لنڈن سے جوائن کیا ہے. پہلے ہم ایک کوئک کوسچن ان سے کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اور اس کے بعد پروگرام کے باقی 2 سیگمنٹس ہمارے ساتھ. ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ ہوں گے, شمع جنید جو لنڈن سے ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان سے ڈاکٹر فاروق اسنات ہمارا ساتھ دیں گے. تو ایک کوئک کوسچن شمع سے کرتے ہیں. شمع, ہم بات کر رہے تھے فائنینشیل ٹاسک فورس ایکشن فورس کے بارے میں, جس کا اجلاس ابھی پیرس میں ہونے والا ہے, اور جس میں پاکستان گرے لسٹ میں آلریڈی موجود ہے. پاکستان نے کئی طرح کے اقدامات اس سلسلے میں اٹھائے ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے جو اقدامات ہیں وہ ایف اے ٹی ایف کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے مؤثر طور پر کام کر سکیں گے, یا پاکستان کے ابھی بھی گرے لسٹ میں رہنے یا کسی آگے جب بڑھ جانے کا خطرہ موجود ہے؟
جی, میں سمجھتی ہوں کہ خدشات باقی رہیں گے, کیونکہ ایک پرسیپشن, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ سسک سسک کر جو 10 سال گزارے ہیں, اس کی جو پرسیپشن ہے وہ بیس پر زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے, بجائے ہمارے جو پریکٹیکل اقدامات ہیں اس کے. کیونکہ یہ ہے کہ جب اگر ہم کوئی جو ان کے کنسرن تھے ایف اے ٹی ایف کے اباؤٹ ٹیرر فائنینس ریلیٹڈ ہماری ایکٹیویٹیز یا ہماری سپورٹ جو انہوں نے اکیوز کیا ہم کو, تو اس کا اسٹیٹ بینک نے تو کہا کہ انہوں نے بڑا کیا کہ جی جو بھی ٹرانزیکشن ہوگی, اب تو یہ ہے کہ $2,500 تک کی جو ٹرانزیکشن ہے اس کا بھی آپ کو, بلکہ $500 تک کی جو ٹرانزیکشن ہے آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ دکھانا پڑے گا. لیکن جو ایک پولیٹیکل اور سوشل اسٹرکچر میں جو بے یقینی ہے, اور جس طرح سے نادیدہ ہاتھ جو ہے وہ انٹروین کر رہے ہیں, اور جو ایک سپورٹ کیا جا رہا ہے ایک نیریٹو کو جس سے یہ پرسپشن ہو رہی ہے کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان میں ایک لائن کلیئر ہو رہی ہے ابھی جو وانا میں ہوا, تو وہ اس پر ویسٹ نے بڑی نظر رکھی ہوئی ہے. کیونکہ ہم یہاں پر جب چیتم ہاؤس یا دوسرے اس طرح کے انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ $500 کی ٹرانزیکشن پر آئی ڈی کارڈ لازمی ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں, وہ نیریٹو جاتا ہے کہ وانا میں جب حملہ ہوا پی ٹی ایم پر, وہ جو تھا وہ گڈ طالبان نے کیا یا طالبان کے کسی سیکشن نے کیا اس کی طرف سے. حالانکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنا نیریٹو انہوں نے بڑا موقف بڑا اچھا پیش کیا, لیکن وہ پروجیکٹ نہیں ہو پا رہا. تو پاکستان کو اس پر بڑا کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا امیج کس طرح سے بہتر کرے, کیونکہ ایف اے ٹی ایف جو کرے گا اس سے زیادہ مجھے ابھی جون میں گلوبل اسٹیٹ انڈیکس کی جو رینکنگ آ رہی ہے اس کا مجھے بہت زیادہ خدشہ ہے کہ اگر ہم دوبارہ top 10 یا top 13 فریجائل اسٹیٹس میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں سینکشنز کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. ویسے ہی ہم number 15 پر تھے, کوئی اتنی حوصلہ افزا ہماری صورتحال نہیں تھی, لیکن جو مشال کیس ہوا اور اس کے بعد جس طرح سے ایک پولیٹیکل پارٹیز کی ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے, یا ایک جو کالمز لکھ رہے ہیں لوگ ان کے کالم سینسر ہو رہے ہیں, لوگ ایبڈکٹ کیے جا رہے ہیں, اس کا ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوگا तो उस पर मेरे बहुत ज्यादा कंसर्न हैं कि जो हमारी स्टेट को करना चाहिए ताकि एक शफाफ और एक अच्छा माहौल बनाते, वो उन्होंने नहीं किया। स्पेशली जो मिसिंग पर्सन हैं उसके हवाले से भी बहुत ज्यादा यानी यह है कि क्वेश्चन उठ रहे हैं। बर्तानिया में भी टेररिज्म के हवाले से उठाए जाते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर कम अज कम उनकी फैमिलीज को पता होता है कि किसने उठाया है, उन पर चार्ज यहाँ पर भी नहीं लगाते। 21 दिन से 3 महीने तक आपको वो रख सकते हैं नए टेररिज्म लॉज के तरफ, लेकिन वो मिसिंग पर्सन बहरहाल नहीं होते। तो मेरे ख्याल में यह है कि ये शफाफ इकदाम जो होंगे वो हमारे लिए बेहतरी होंगे और उससे पाकिस्तान में अमन का माहौल बेहतर होगा, बजाय ये कि हमें ये सुनना पड़े कि स्टेट स्पॉन्सर टेरर एक्टिविटीज हो रही हैं या किसी सेक्शन पर हमला,
मतलब रियासती सतह पर नैरेटिव बदलने की जरूरत है। हमारे साथ असल में हमारे पास वक्त की बड़ी कमी होती है, हमारी दो सेगमेंट्स अभी बाकी हैं। मियां मोहम्मद अकरम अटक से हैं, अस्सलाम वालेकुम अकरम साहब। जहूर साहब हैं एबटाबाद से, अस्सलाम वालेकुम जहूर साहब। मियांवाली से जफरुल्ला साहब। मियां मोहम्मद अकरम साहब आप सुन रहे हैं मेरी आवाज?
हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है आप तक?
जी जी बिल्कुल आ रही है।
मोहम्मद अकरम
जी बात कीजिएगा।
अच्छा बात ये है कि बड़े अरसा से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, 17 साल होगा अमेरिका अफगानिस्तान में आया हुआ, उसकी वजह से बड़ी दहशतगर्दी है। आप रोजाना मरदा पाकिस्तान पे डालते हो, उसको कहना अमरीका को जाए वहां से, ठहरे हुआ क्यों है?
बहुत शुक्रिया
मानों के मुल्क में।
जी बहुत शुक्रिया मियां साहब। जहूर साहब हैं एबटाबाद से, अस्सलाम वालेकुम जहूर साहब।
जी वालेकुम सलाम। मैडम मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ। ये मौजूदा पाकिस्तान के हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं ना, ये अंदाजा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कत्लोगारत हो गई और इसकी जिम्मेदार मैं समझ रहा हूँ आर्मी और चीफ जस्टिस है।
शुक्रिया जी, शुक्रिया जहूर साहब। हम लंबा तबसरा तो नहीं ले सकते, आपने अपना पॉइंट दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जफरुल्ला साहब है मियांवाली से, अस्सलाम वालेकुम जफर साहब। अच्छा चलिए अब एक छोटा सा हम वक्फा लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। डॉक्टर फारूक हसनार, डॉक्टर जुबैर इकबाल और शमा जुनेद जो हमारे साथ हैं।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं, पता है www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं जहां रंग। आइए अब आगे चलते हैं, G7 समिट की बात करते हैं। सदर ट्रंप आज कनाडा रवाना हो गए हैं जहां वह दुनिया के 7 सनती तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्कों की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तवक्को यह है कि वहां उन्हें दीगर 6 मुल्कों के सरबराहान की तरफ से सख्त तनकीद का सामना करना पड़ेगा। कनाडा और यूरोपीय ममालिक पहले ही से सदर ट्रंप की तरफ से पेरिस के माहौलियात से मुतल्लिक मुआहदे और ईरान के साथ जौहरी मुआहदे से निकल जाने पर खासे बरहम दिखाई देते हैं। डॉक्टर इकबाल, अमरीका और यूरोप दरीन हलीफ रहे हैं, लेकिन इस तरह आलमी समझौतों से अमरीका की अलहदगी इन ताल्लुकात पर किस तरह से असरअंदाज हो रही है?
समाया कि अब हम उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि जो पुराने जमाने की जो अब तक एक अंडरस्टैंडिंग थी तमाम एलाइज के दरमियान, खासतौर पर G7 के दरमियान, वो अब खत्म होती चली जा रही है। उसकी वजह यह है कि अमरीकी इंटरेस्ट जो है वो दूसरे 6 ममालिक के इंटरेस्ट से बदल चुका है। ऐसी कंडीशन में अब क्या हो सकता है, क्या कॉम्प्रोमाइजेस पैदा हो सकते हैं कि नहीं? आपको याद रहे कि G7 की मीटिंग जब पहले होती थी तो उन मीटिंग से पहले अंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती थी और G7 की मीटिंग में सिर्फ डिक्लेरेशंस किया जाती थी। अब ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए जैसे आप मैंने फरमाया कि सदर ट्रंप जो है वो पूरा वक्त कनाडा में जहां पर ये मीटिंग हो रही नहीं रहेंगे, उससे पहले वो निकल के सिंगापुर की तरफ चले जाएंगे। इसके बेसिकली मकसद ये है कि अब जो कॉम्प्रोमाइजेस, जिसे आप कह लीजिए कि जो अंडरस्टैंडिंग्स होती थी इन G7 ममालिक में, वो अब खत्म होती चली जा रही है। तो अब क्या नया तरीका निकालना होगा जिसकी बेसिस पर कोऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। इसमें ये जरूरी होगा कि अमरीका खुद अपनी पोजीशन को दोबारा देखे, उस पर नजरसानी करे और ये महसूस करे कि आया वो इन तमाम 6 दूसरे ममालिक को छोड़कर खुद इंडिपेंडेंटली पॉलिसी बना सकता है और क्या वो दुरुस्त होगी, क्या उसको इससे फायदा होगा। جب تک ہم جو سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا, اس سے زیادہ تر نقصانات پیدا ہوں گے جو کہ نجی انٹرسٹ کی بیسس کو دیکھتے ہوئے شاید گورنمنٹ کے لیے شارٹ ٹرم میں بہتر ہوں, لیکن انٹرنیشنلی اور لانگ ٹرم بیسس پہ وہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں. اسی لیے ضروری یہ ہے کہ یہ G7 میٹنگ جو ہے وہ ایک اس قسم کی ڈیکلریشن پیدا کرے جس کی بیسس پر جو اس قسم کے اب ڈسپیوٹس پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کو ختم کرنے کے طریقے نکالے جائیں, اور کوئی نہ کوئی ایسا پروسیجر ہو, ایسا انسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہو جس کے بیسس پر کمپرومائزز پیدا کیے جا سکیں. ابھی تک وہ ایسے کمپرومائزز پیدا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں.
اچھا ڈاکٹر حسنات سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر حسنات, G7 سربراہ اجلاس کینیڈا کے شہر کوبیک میں منعقد ہو رہا ہے. اچھا, صدر ٹرمپ کے اعلیٰ اقتصادی جو مشیر ہیں لیری کڈلو, وہ کہتے ہیں کہ G7 اجلاس میں اختلافات ابھریں گے, لیکن یہ اختلافات ایسے ہیں جیسے کسی خاندان کے اندر ہوتے ہیں. ابھی آپ نے ڈاکٹر اقبال کو سنا, ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مصالحت کرنے کی ضرورت ہے, کسی ایسے طریقہ کار کو بنانے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے یہ جو آپس میں اختلافات ہوئے ہیں جو کہ دیرینہ حلیفوں کے درمیان پہلے نہیں ہوتے تھے, تو ان اختلافات پر قابو پانے کی آپ کوئی صورت دیکھتے ہیں؟
جی, اس میں میں ایک تجزیہ کار کا وہ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا تھا G7 کی بجائے اب اس کا نام رکھ دیا گیا ہے G6+1.
جی,
کہنے کا مطلب ہے کہ شیئر ممالک ایک طرف ہیں اور امریکہ کو لے کر ایک طرف ہو گئے ہیں. اب اس میں چاہیے تو یہ تھا کہ اگر انہوں نے کچھ بات چیت کرنی تھی یورپی ممالک کے ساتھ اور کینیڈا کے ساتھ, تو پھر یہ فورم سب سے اچھا تھا. لیکن انہوں نے اس فورم کی انتظار ہی نہیں کی, انہوں نے اس سے پہلے ٹیرف لگا دیے, اس کے بعد جس قسم کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں, امریکہ فرسٹ کا وہ بیمارہ تو لگاتے ہیں, لیکن امریکہ فرسٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا کے ساتھ ایک لڑائی شروع کر دیں اور ان کے ساتھ یعنی لیٹرلی اپنی جو آپ سمجھتے ہیں بہتر پالیسیز ہیں وہ آپ چلائیں, اس کو چاہے دوسروں کو اس سے نقصان ہی کیوں نہ ہو. اس سے یہ ہے کہ وہ ریٹیلیشن جو کرنی پڑ جاتی ہے کیونکہ اپنے ان کے جو ڈومیسٹک جو عوامل ہوتے ہیں وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی اپنے پریشرز ہوتے ہیں, پریشرز نہ بھی ہوں اپنے قومی مفاد میں ہر ملک پالیسی بناتا ہے, تو اس سے ایک کشیدگی کے ساتھ یہ پھر ایک سمٹ میں جا رہے ہیں, ایک میٹنگ میں وہ جا رہے ہیں, اور وہاں پہ پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ سے تصویہ کریں. ویسے صدر ٹرمپ کا اگر ہم ریکارڈ دیکھیں تو وہ جو ٹویٹس کرتے رہتے ہیں اس میں وہ یو ٹرنس بھی لیتے رہے. اب نارتھ کوریا کا ہی ہم مسئلہ دیکھ لیتے ہیں, بہت جگہوں پہ بات چیت کی بات کی, اس کے بعد دھمکی آنی شروع کر دیں گے بات چیت کی, تو اس لیے یہ ان سے کچھ بھی توقع ہم رکھ سکتے ہیں, لیکن انہوں نے فضا جو ہے وہ خراب کر دی ہے اور اس میں اعتماد کی فضا نہیں ہے, کیونکہ اب ان کے اتحادی ہیں, یہ تو ان کے خلاف نہیں ہے G7 کے ممالک, بلکہ یہ اکانومیز کو کوآرڈینیٹ پہلے بھی کرتے آئے ہیں اور اب بھی ان کا جو ان کا اپنے مفادات یہی کہتے ہیں کہ یہ پالیسیز کو اپنی کوآرڈینیٹ کریں. ہر کوئی اگر اپنے اپنے ڈگر پہ چل پڑا تو پھر جو ان کا ایک اتحاد ہے جو G7 کے علاوہ بھی جو اتحاد ہے نیٹو ہے دوسرے بھی ہیں تو اس
وہ بھی متاثر ہوں گے.
جی, ہر ملک اپنے جو مفاد کے سامنے لے کے چلے گا چاہے وہ دوسرے کا مفاد اس سے پورا ہوتا ہو یا نہ ہوتا, اس لیے یہ پالیسی بجائے یونٹی کے جو فورم کا مقصد تھا, یہ مقصد ہے اب بھی یہ بات کر رہے ہیں, اس کی بجائے یہ ڈائیورجنس کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں اور شک و شبہات کی جو ایک فضا ہے اسے مزید اضافہ کرتے ہوئے.
اچھا شمع, ڈپلومیسی آپ کا خاص شعبہ ہے, آپ کو ابھی جانا بھی, آپ سے یہ سوال پوچھ لوں پھر اس کے بعد ڈاکٹر اقبال سے میرا ایک اور سوال ہے اسی سیگمنٹ کے بارے میں. ڈپلومیسی آپ کا خاص شعبہ ہے, آپ کے خیال میں پرانے حلیف یعنی یورپ اور امریکہ سفارتکاری کے ذریعے کہاں تک اپنے ان اختلافات کو دور کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے جیسا کہ ابھی ڈاکٹر اسناد نے کہا بہت سے دوسرے جو اتحاد بنے ہوئے ہیں یا ان کی صورتیں بنی ہوئی نظر آتی ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں, ڈپلومیسی کہاں آتی ہے؟
جی, ڈپلومیسی تو ابھی ہمیں بڑی دلچسپ صورتحال دیکھنے کو ملے گی, کیونکہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ابھی بڑی ہاسٹائل سچویشن میں جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ٹیرف لگائے ہیں اس کی 22%, اس کی وجہ سے یورپ میں ظاہر ہے نہ صرف کنسرنز ہیں بلکہ غصہ بھی ہے, وہ کافی خلاف بیانات بھی آئے ہیں. لیکن اب جو سب سے دلچسپ صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پچ کرنے جا رہے ہیں کہ رشیا کو دوبارہ انکلوڈ کیا جائے تاکہ G8 ہو. تو ڈپلومیسی کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو جب ان کو پتا ہے کہ میں ایک ہوسٹائل نیگوسیشن میں جا رہا ہوں तो वो जो काउंटर निगोसिएशन जैसे टेबल पर लाएंगे, अपना कार्ड लाएंगे, उसमें यह है कि इसको दोबारा जीएच करने का मुतालबा होगा। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो फाइनल जो डिक्लेरेशन है वो कहाँ पर पहुंचता है और क्या आता है। मैं इस बात से एग्री करूंगी कि वैसे उनके हमेशा ये होता है कि पहले से मुआहदे होते हैं और सिर्फ डिक्लेरेशन, लेकिन ट्रंप ऐसे हैं कि ट्रंप इज मैन ऑफ सरप्राइजेज। उनकी अपने व्हाइट हाउस को पता नहीं होता कि कल कौन सी पॉलिसी आएगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि वो एक हफ्ता पहले ही डिसाइड कर लें या 15 दिन पहले डिसाइड कर लें। वो अभी वहां पर गए हैं, उनका नॉर्थ कोरिया के हवाले से भी अभी है कि जो पेशर ऑफ चल रही है उसका भी जाहिर जिक्र आएगा उनकी पॉलिसीज का। लेकिन जो तिजारत होगी वो, क्योंकि यहाँ पर जो यूरोपीय कंट्रीज हैं उनके और स्पेशली जो कैनेडा है वहां पर टैरिफ का, तिजारत का, पॉलिसी का, स्पेशली ईरान के हवाले से पॉलिसी का बड़ा जिक्र आएगा कि उसका ग्लोबल पीस पर और ग्लोबल जो डिप्लोमेटिक सिचुएशन है उस पर क्या सूरत हाल होती है। तो मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि ये अगला हफ्ता काफी दिलचस्पी लेकर आएगा। लेकिन अब जब हम बात प्रेशर की करते हैं, तो जब तक रशिया था तो उसका एक लॉबिंग भी होती थी और प्रेशर भी होता था। यूरोप अभी तक इतना प्रेशर पुटअप करने में कामयाब नहीं रहा ट्रंप की पॉलिसीज पर। जब रशिया और बरतानिया के इख्तलाफात हुए तो सारे ओवरवेलमिंग उनके साथ, अमेरिका ने भी साथ दिया, दूसरे ममालिक ने भी। लेकिन जब अमेरिका ने ईरान पर इकदाम किए तो बरतानिया की से भी मुखालिफत हुई। तो इसका जाहिर है अमरीकी इंतजामिया, स्पेशली ट्रंप ऐसे शख्स नहीं है कि जो कि उस चीज को अपने दिमाग से निकाल कर बैठे। तो मैं बिल्कुल ये समझती हूँ कि फ्रेंडली वाकई नहीं होंगी सूरत हाल, लेकिन बहरहाल हम देखते हैं कि जो निगोसिएशंस होती हैं और उसका जो आउटकम आता है वो क्या होता है, वो तो अब अल्लाह ही जाने क्या होगा। लेकिन बहरहाल काफी दिलचस्प सूरत हाल।
बहुत शुक्रिया शमा, मुझे अफसोस है कि आप कुछ से हम ज्यादा आज बात नहीं कर सके क्योंकि आपको जाना था और मुझे थोड़ी सी गलती लगी आपके साथ वक्त के बारे में। तो चलिए आइंदा प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि आपसे ज्यादा बात कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर इकबाल, इस सिलसिले में, इस सेगमेंट में मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मैक्सिको ने मंगल के रोज अमरीकी तजारती सामान पर कुछ महसूल आयद किए हैं और जाहिर है कि जो जवाबन हुआ है, और अमरीका की तजारत से के काला मुजाकरात कार ने यह भी बताया है कि चीन और मैक्सिको जैसे मुल्कों के साथ तजारती तनाजे की वजह से अमरीका की 14% जरई पैदावार को, जिसकी मालियत तकरीबन 140 अरब सालाना डॉलर है, इसे खतरा है या इसे लाहक हो सकता है खतरा। इस सूरत हाल के तनाजुर में फरमाइएगा कि यह महसूलात और महसूलात का जवाबी महसूलात की सूरत में अमरीका को आने वाले दिनों में किस अंदाज में मुश्किल का सामना हो सकता है।
देखिए, एक तो मैं ये पहले बताता चलूं कि जब आप टैरिफ लगाते हैं और उसके खिलाफ रिटेलिएशन होती है दूसरे ममालिक से तो दोनों ममालिक को नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि जब इस किस्म का एक्शन लिया जाता है तो हमेशा ये सोचा जाता है और ये एनालाइज किया जाता है कि इसके क्या बुरे असरात होंगे और क्या वो जो बुरे असरात हैं वो इस काबिल हैं कि आप ये एक्शन फिर भी लेने के लिए तैयार हो जाएं। अब जहां तक हम देख सकते हैं, जहां तक ज़राइती पैदावार का मामला है अमेरिका में, उसके ऊपर बुरे असरात इसलिए होंगे कि बड़ी हद तक ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं बाकी दुनिया में जहां से ये चीजें ली जा सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन शुरू हो जाता है। अगर एक दफा सब्स्टिट्यूशन शुरू हो जाए तो वो बहुत दूरस किस्म का होता है और उसके असरात बहुत देर तक रहते हैं। इसलिए ये कहना दुरुस्त है कि अगर मेक्सिको या चीन या दूसरे ममालिक जो हैं वो अपनी इम्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर इम्पोर्ट जो हैं, अमेरिका के बजाय कहीं और से लेना शुरू कर देते हैं, जैसे अर्जेंटीना वगैरह से या वेनेजुएला से, तो उसके बाद ये होगा कि अमेरिका के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। अगर उसके बाद फैसला हो भी जाता है कि ये जो रूल्स हैं और जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उनको कम कर दिया जाता है और नॉर्मेलिटी इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, उसके बावजूद एक ऐसा शक पैदा हो जाता है कि फिर एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन जो है वो दोबारा उस मकाम तक नहीं पहुंचती जैसे कि पहले थी। तो इसलिए जो लॉन्ग टर्म असरात हैं उनको देखना जरूरी होता है और बड़े खतरनाक होते हैं क्योंकि वो किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होते।
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال جہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ تھے. اب ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسنات ہیں. ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھے ہیں. عراق اور شام کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر حسنات سے ہم ان کا جواب لیتے ہیں. عراق کے دارالحکومت بغداد میں اسلحے اور گولہ بارود کے ایک ذخیرے میں ہونے والے دھماکے میں کم از کم 18 افراد ہلاک اور 90 زخمی ہو گئے. عراقی حکام کے مطابق بغداد کے شیعہ اکثریت علاقے صدر سٹی میں بدھ کی شب یہ حادثہ پیش آیا اور اس کی تحقیقات جاری ہیں. اور سرکاری ٹیلی ویژن نے دھماکے کو شہریوں پر دہشت گرد حملہ بھی قرار دیا تھا. جس علاقے میں دھماکہ ہوا وہ عراق کے باسر شیعہ رہنما مقتدی الصدر کا مضبوط گڑھ ہے, جن کی سربراہی میں بننے والے سیاسی اتحاد نے 12 مئی کے انتخابات میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے. دھماکے سے چند گھنٹے قبل پارلیمان نے ملک بھر میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا بھی حکم دیا تھا. یہ کچھ سارا پس منظر ہے ڈاکٹر حسنات اس ساری چیز کے پیچھے. آپ سمجھتے ہیں کہ عراق کی حالیہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں ملک میں انتہا پسندی کو پھر سے تحریک ملے گی؟
جی, اس میں یہ تو ہمیں سب کو معلوم ہے اور تاریخ کا حصہ ہے کہ بہت طویل عرصے تک وہاں پہ خانہ جنگی رہی, بڑی خوفناک قسم کی, اور اس کے بعد وہ مختلف شکلیں اختیار کرتی رہی. پہلے تو ایک سیکٹیرین وہاں پہ ہوا, خون خرابہ, اس کے بعد پھر داعش کا آ جانا, پھر اس کو حکومت اور داعش کے ساتھ مل جو لڑائی ہوئی, بہت خوفناک قسم کی بے شمار ہلاکتیں ہوئی. تو اب اس میں لیکن مثبت بھی اگر ہم بات کریں تو عراق ایک قدم آگے بھی بڑھا, یعنی انتخابات وہاں پہ ہوئے اور وہاں پہ لوگوں نے جو حکومت تھی اس کو زیادہ نہیں اس کو ووٹ ملے بلکہ دوسرے گروپوں کو ملے, کیونکہ میرے خیال میں یہ ڈیسٹیبلائزیشن نہیں ہے بلکہ یہ سٹیبلائزیشن ہے. اور اگر عراق کی تاریخ کو آپ دیکھیے گے اور یا دوسرے مشرق وسطی کے سامنے ممالک ہیں جہاں پہ حکمران آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر 30-30 سال وہ حکومت کرتے رہتے ہیں, یہ ایک ہی شخص کرتا رہتا ہے. یہ اب عراق میں ہم نئی چیز دیکھ رہے ہیں صدام حسین کے بعد. وہاں پہ حکومتیں تبدیل بھی ہو رہی ہیں اور لوگ ووٹ بھی دے رہے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ ادارے بھی بن رہے ہیں, جس کا پارلیمنٹ کا ادارہ ہے, وزیر اعظم کا ادارہ ہے, اور پھر کسی حد تک انہوں نے جو ان کے ایتھنک بیلنس ہے وہ بھی کسی حد تک وہاں پیش وہ قائم کرنے کی طرف پیش رفت کی ہو رہی ہے. یعنی یہ سارے اقدامات ہیں, پازیٹو اقدامات ہیں, مثبت اقدامات ہیں جو کہ عراق کو ایک سٹیبل معاشرہ بنائے گا. اب جہاں تک یہ دھماکوں کا تعلق ہے یا ایون اسیسینیشنز جو ہیں وہ تو کچھ دیر تک چلتی رہیں گی کہ کیونکہ ایک دم ساری چیزوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا جس قسم کا پہلے وہاں پہ معاملات رہے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ ان چیزوں کو تشدد کے معاملے کو سامنے لیجیے, معاملات کو, اور اس کے ساتھ پیرلل آپ دیکھیے کہ جو انسٹیٹیوشن بلڈنگ جو ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے کسی معاشرے کے لیے بھی, کسی ملک کے لیے بھی, کسی قوم کے لیے بھی, جس کے اوپر اداروں کے اوپر سے قومیں کھڑی ہوتی ہیں اور پھر وہ آگے بڑھتی ہیں, تو وہ بھی عمل ان کا جاری ہے, ایک مثبت طریقے سے وہ جاری ہے. اور امید ہم یہی کر سکتے ہیں کہ یہ جو مثبت عمل ہے ان کے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے, اداروں کو بنانے کے, یہ اتنے مستحکم ہو جائیں گے آگے چل کے کہ اگر یہ اس قسم کے دھماکے بھی ہوتے ہیں یا اس قسم کی کوئی وارداتیں بھی ہوتی ہیں تو اس کا کوئی زیادہ ڈیمیجنگ افیکٹ نہیں ہوگا رات کے اوپر.
اچھا, ہمیں میرا آخری سوال ہے شام کے بارے میں بھی. ہمارے ساتھ ہیں شیر زمان مندوخیل سے ہیں, اس کے علاوہ سہیل ملک ہیں, ڈی کے بریرو ہیں, عمران خان ہیں, جانی بھٹی ہیں, زین سندھو ہے اور عارف عارف ہیں, اور مختلف طرح کے کامنٹس ہیں ان کی طرف سے جو ہمارے ساتھ ساتھ پروگرام میں وہ چل رہے ہیں. شام کے لیے آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتایا ہے کہ باغیوں کے زیر قبضہ علاقے پر فضائی حملے میں کم سے کم 35 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے. ڈاکٹر اسنات, ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ شام کی صورتحال میں کچھ مثبت تبدیلی ہوگی, لیکن اگر شام میں کسی بھی نوعیت سے ہم دیکھتے ہیں جنگ کا خاتمہ بھی ہوتا ہے, مصالحت ہو جاتی ہے, تو پھر جنگ سے تباہ حال ملک کی بحالی کے لیے بین الاقوامی سطح پر کس طرح سے اتفاق رائے ہوگا؟ کیونکہ یورپ, امریکہ اور دوسری طرف روس اور ایران آپس ہی میں اختلافات کا شکار ہیں.
بالکل, ابھی تو یہی لگ رہا ہے کہ پہلے تو خانہ جنگی ختم ہوئی کسی حد تک, لیکن اس کے بعد بھی ایسے گروہ موجود ہیں جن کو غیر ملکی سپورٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ معاملات جو ہیں وہ ابھی سیٹل نہیں ہوئے. اس لیے یہ ہم اس سے ایک ہی امید ہم شام کی کر سکتے ہیں کہ شام ایک اس قسم کی عبوری حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے. پہلے تو سیز فائر ہو, پہلے تو مطلب کمپلیٹ سیز فائر ہونی چاہیے, اس کے بعد ہی جو چیز ہوتی ہے. اس کے بعد یہ کہ ایک عبوری حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں. عبوری حکومت بنانے کے لیے جو تمام ریجنل اہم ممالک ہیں اور اس کے بعد جو بین الاقوامی قوتیں بھی ہیں جس میں امریکہ بھی اس میں شامل ہے, اس میں روس بھی شامل ہے, یہ جب مل کر ہی کوشش کریں گے تبھی عبوری حکومت بنے گی. پھر ان کو آئین دینا ہوگا, وہ ایک آئین ایسا دیں گے جو کہ تمام جو وہاں کے جو فرقے ہیں, جو تمام وہاں کے گروپ ہیں, ان کو قابل قبول ہو. یہ دو چیزیں ہوں گی تو پھر شام آگے بڑھے گا. تیسری بات جو آپ کے پروگرام میں ہم بہت جب 7 سال ہو گئے کتنے بات کرتے آئے ہیں, وہاں پہ ریکنسٹرکشن کا پروسیس تباہ ہو گیا وہ سارا ملک. وہاں پہ کوئی بھی ایسی بلڈنگ نہیں ہے جو آپ اگر تصویروں میں دیکھیے جو ہمیں ملے کہ ایک طرح سے وہ کھڑی ہوئی ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تعمیر نو کی بات ہوگی. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا اور میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں گل رخ اور انجینئر آڈرس ریگس. میزبان بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے. ڈاکٹر فاروق حسنات کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ سے پھر بھی بات ہوگی. تو ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے. اب یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پروگرام میں آپ کی صحت بہجت حاضر خدمت ہے. ہم بات کر رہے ہیں ہیپاٹائٹس سی کی, اس کی روک تھام اور اس کو مینج کیسے کیا جا سکتا ہے, اس پر کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے. عالمی ادارہ صحت یا WHO دنیا بھر میں ملکوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ سن 2030 تک ہیپاٹائٹس کے مرض کو ختم کرنے کے لیے اپنی کوششوں میں اضافہ کریں. پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی کی شرح انتہائی زیادہ ہے اور وہاں اس کی روک تھام, جلد تشخیص اور علاج معالجے کے لیے کئی طرح سے بھرپور کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. ڈاکٹر ساجد چودھری متعدی یا انفیکشس امراض کے ماہر بھی ہیں, تو ہیپاٹائٹس سی کی وضاحت کیجیے گا. پہلے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر مریضوں کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہیں کیونکہ کوئی بہت واضح علامتیں نہیں نظر آتی. کیا علامتیں ہیں جس پر مریض کو سوچنا چاہیے کہ اب اس کے اب کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟
جی السلام علیکم, السلام علیکم ویری مچ اس پروگرام کے لیے جو بہت ضروری ہے عوام کے لیے, پبلک کے لیے. اس ہیپاٹائٹس جو ہے مختلف ہوتی ہیں, اے بی سی اور بھی اس کے بعد کافی ساری ہوتی ہیں, لیکن یہ جو اے اور بی وہ زیادہ ایکیوٹ ہوتی ہیں, وہ فوراً علامات آتی ہیں, فوراً پتہ چل جاتا ہے پیشنٹ کو. بخار ہوتا ہے ان کو, یرکان ہوتا ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے, تو اور بخار سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن ہیپاٹائٹس سی ہے, جب بھی اس کی انفیکشن ہوتی ہے تو انیشیلی جو ایکیوٹ فیز ہے, جو جس میں بخار ہونا, جسم میں درد ہونا, پیٹ میں درد ہونا, یرکان ہونا, وہ نہیں ہوتا. اور آہستہ آہستہ یہ جو ڈیزیز ہے جگر میں پلتی بڑھتی رہتی ہے اور مریض کو بھی پتہ نہیں چلتا. یا تو آپ اس کے بائی چانس کوئی ٹیسٹ کریں, اس وقت پتہ چلتا ہے, یا پھر بائی دا ٹائم جب جگر بالکل بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے, کی سٹیج ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیروسز کہتے ہیں, جب اس لیول تک پہنچتا ہے تو پھر اس کی جگر کے فیلور کی علامات آنی شروع ہوتی ہیں, اس وقت ٹیسٹ کرتے ہیں زیادہ تر لوگ, تو پھر پتہ چلتا ہے. جس میں پیٹ میں پانی کا بھر جانا بہت بڑا, لوگوں کے جسے ایسائٹیز کہتے ہیں
جی,
وہ جسم سارا پھول جاتا ہے, پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے, تھکاوٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے اور یہ انیمیا ہوتا ہے, تو یہ ساری علامت, بعد دفعہ بلیڈنگ بھی ہوتی ہے, تو یہ علامت آتی ہے اس وقت پتہ چلتا ہے, اس وقت تک یہ پھر لیٹ ہو چکا ہوتا ہے. پریونشن جو ہے, جو اس کی روک تھام جو ہے
جی,
وہ سب سے زیادہ ضروری ہے اور وہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے, اس پہ زیادہ آپ کو بجٹ بھی خرچ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ کو پتہ چلتا ہے اور اس وقت پھر ایک سٹیج آتی ہے, اس سے سیروسز سے پہلے پہلے اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے, لیکن جب جگر بالکل ختم ہو جائے تو پھر تو اس کو آپ ٹریٹ کر بھی لیں تو دین یو ہیو ٹو آپ کو جگر جو ریپلیس کرنا پڑتا ہے, جس کو ٹرانسپلانٹ.
یہ بتائیے گا کہ ہیپاٹائٹس سی کی وجہ سے مریض کے لیے کیا کیا پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں اگر اس کی بر وقت تشخیص نہ کی جائے اور علاج معالجہ نہ کرایا جائے وقت کے اوپر.
دیکھیے, جیسے میں نے بتایا پہلے کہ اس کو تقریباً آن دا ایوریج 5 سے 10 سال لگتے ہیں اس کی لیور فیلئر کے اسٹیج میں سیروسز کے جانے کے لیے, تو 5 سے 10 سال تک مریض کو پتہ نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے. اس کے بعد پھر جب وہ علامات شروع ہوتی ہیں, دین اس کے بعد سیروسس جو سر میں کہا وہ سیروسس کہتے ہیں اس کو کنڈیشن کو جس میں جگر کے اندر فائبروسس ڈسکارنگ ہو جاتی ہے, جیسے وہ سارا شرنک ہو جاتا ہے, سکڑ جاتا ہے جگر سارا, اس کے جگر کے فنکشن جو ہے وہ کام بند ہو جاتے ہیں. تو جگر کا جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے, اہم کام جو جسم میں ہے, یہ ایک ویسٹ ڈسپوزل آرگن ہے. جو بھی باڈی میں ویسٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کو سب کو میٹابلائز کرنا, یہ جگر کے تھرو میٹابلائز ہوتے ہیں. اگر وہ میٹابلائز نہیں کرتا جگر تو وہ سارے جو اکمولیٹ ہو جاتے ہیں باڈی میں, تو پھر ان کی وجہ سے جو سمٹمز شروع ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں کرونک فٹیگ کہتے ہیں, مریض کو تھکاوٹ بہت جلدی ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کے باقی آرگن کام کرنا بند کر دیتے ہیں, اس میں کڈنی پہ بھی افیکٹ, گردوں پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اگلی اسٹیج جو آتی ہے اس میں جگر کا جو کینسر ہے وہ لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن میں ہیپٹائٹس سی, اس کے بعد پھر سروسز ہوتی ہے, جب جگر کی شرنک ہوتا ہے اس کے بعد کینسر کے چانسز اس میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو پھر یہ سارے سسٹم کو, باڈی سسٹم کو افیکٹ کرنا شروع کر دے گا.
بہت بہت شکریہ. بیجے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی. www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.